اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سورہ مائدہ جو احکام پر مرتب سورت ہے, اس سے پہلے ہم نے حج کے دوران کے احکام سنے, پھر اس کے بعد حلال اور حرام کے احکام سنے, اس کے بعد کن لوگوں کا ذبیحہ حلال ہے اور کن کا حرام ہے, اور کس مذہب کی خاتون سے نکاح درست ہے اور کس سے نکاح نہیں درست ہے, یہ سنا. اب طہارت کا بیان. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا قمتم الى الصلاه, جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے, اور مراد ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو, فاغسلوا وجوہکم, تو دھو لو اپنے چہروں کو, وَأَيْدِيَكُمْ, اور اپنے ہاتھوں کو, اِلَى الْمَرَافِقِ, کوہنیوں سمیت, وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ, اور مسح کرو تم اپنے سروں کا, وَأَرْجُلَكُمْ, اور دھو تم اپنے پاؤں کو, اِلَى الْكَعْبَيْنِ, رخنوں سمیت, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, اور اگر تم ہو جنبی, فَطَّهَّرُوا, پھر اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرو. اور اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم غسل کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضَى, لیکن اگر ہو تم بیمار, یا ہو تم سفر پر, یا آئے تم میں سے کوئی پیشاب پاخانے سے, او لامستم النساء, یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو, ملاقات کی ہو, فلم تجدوا ماء, پھر تم نہ پاؤ پانی. دو باتیں ذکر کی, ان کنتم مرضا, بیمار ہوں, سفر پر ہوں, پیشاب کر کے آئے ہوں, پیشاب کر کے آئے ہوں, پاخانہ کر کے آئے ہوں, یہ وہ کام ہیں جن سے وضو پھوٹتا ہے. او لامستم النساء, یہ وہ کام ہے جس سے غسل واجب ہوتا ہے. دونوں باتوں کو اکٹھا کیا یہ بتانے کے لیے کہ بے وضو ہوں اور پانی نہ ملے تو تب بھی تیمم کرو, بے غسلے ہوں پانی نہ ملے تو بھی تیمم کرو. فتیمموا سعیدا طیبا, تو تم تیمم کر لو سعیدا طیبا, پاک مٹی سے. اور بتا چکا میں کہ سعید سے مراد زمینی چیزیں, پاک زمینی چیزوں سے, ورنہ ترابا طینا وہ الفاظ بھی آ سکتے تھے. قرآن میں سعید کہا, اس کا مطلب ہو گیا سطح ارض, روئے زمین, زمینی چیزیں. مٹی بھی آئی اور دوسری چیزیں بھی آئیں, البتہ مٹی کو ترجیح رہے گی کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا نام دیا. فامسحوا بوجوہکم وأیدیکم, وضو کرنے کا وہ طریقہ تھا جس میں چار چیزوں کو, تین کو دھونا, ایک کا مسح کرنا, اور تیمم میں دو ہی چیزیں ہیں, تو مسح کرو تم اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا, منہو, اس سے. جب وضو میں اوپر تذکرہ آ گیا ہے کہ الی المرافق, تو یہاں مرافق لگانے کی ضرورت نہیں ہے. غلط فہمی ہوئی بعض حضرات کو کہ یہاں مراد ہے خالی گھٹوں تک ہاتھوں کا مسح کرنا, اور یہ بات بیان کر چکا کہ ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین, دو ضربے ہیں. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, نہیں چاہتا ہے اللہ لیجعل علیکم کہ بنائے تم پر, من حرج, کوئی تنگی. وضو نہیں کر سکتا انسان تو تیمم کر لے, غسل نہیں کر سکتا تیمم کر لے. ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تنگی نہیں رکھنا چاہتا ہے, ولیکن یرید لیطہرکم, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم کو اچھی طریقے سے پاک کرنا. تو تیمم آسانی کے پاک کرنے کا طریقہ ہے, اس سے انسان کو تصور طہارت باقی رہتا ہے. مٹی سے ظاہری طور پر طہارت تو نہیں ہوتی ہے, لیکن جو اندر کی پاکی مقصود ہے, انسان کا ذہن و دماغ پاک ہو, وہ نصیب ہوتی ہے, چونکہ تصور پاکی برقرار رہتا ہے. اگر پانی نہیں ملا, ایسے ہی کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے, تو اہمیت ختم ہوگی پاکی کی. تیمم کو بیچ میں اس لیے رکھا کہ تصور پاکی برقرار رہے. ولیکن یطہرکم, تاکہ وہ تم کو پاک کرے. ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون, اور تاکہ پورا کرے وہ اپنی نعمتوں کو تم پر. ایک نعمت وضو تھا, وہ عطا فرمایا. ایک نعمت تیمم باقی تھا, وہ بھی عطا کر دیا, تاکہ تم کو نعمت پوری کرے. لعلکم تشکرون, شاید کہ تم شکر کرو. اب وہ تمام مواقع جہاں انسان وضو نہیں کر سکتا وہاں بھی تیمم, جہاں غسل نہیں کر سکتا وہاں بھی تیمم. کیا جنوبن او لامستم النساء؟ جنوبن, جنبی ہونے کی کئی شکلیں ہیں, اور میاں بیوی کی ملاقات اس میں سے ایک شکل ہے. جنوبی ہونے کی ایک شکل ہے خواب میں اطلاق ہو گیا. جنوبی ہونے کی ایک شکل ہے کہ بیوی حیض سے پاک ہو جائے. جنوبی ہونے کی ایک شکل ہے نفاس سے پاک ہو جائے. اور اولا مستم النساء, یہ اس کا ایک فرد ہے. وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو تم پر. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور یاد کرو اللہ کے اس پکے وعدے کو. الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, جو اللہ نے وعدہ لیا ہے تم سے. اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا, جب تم نے کہا ہم نے سن لیا. وَأَطَعْنَا, اور ہم نے مان لیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, ڈرو اللہ سے. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو. یہ وعدہ کون سا لیا انسان نے جس کا یہاں تذکرہ ہے؟ جب بھی کوئی ایمان قبول کرتا ہے, وہ اپنے مالک سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تیرے احکام پورے کروں گا. یہ ایک وعدہ ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, سورۃ توبہ میں. تو جس نے پورا کیا اپنے اس وعدے کو جو اس نے وعدہ کیا تھا اللہ سے. کب کیا تھا؟ مختلف موقعوں پر جو وعدے کیے ہوں, لیکن بنیادی وعدہ جو اللہ سے کرتا ہے انسان, وہ ہے جب وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور ایمان قبول کرتا ہے. اس وعدے کو پورا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, چوتھی مرتبہ خطاب. اے ایمان والو, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. ایک حکم اور, کونوا قوامین, ہو جاؤ بالکل سیدھا کھڑے رہنے والے للہ, اللہ کے لیے. شہداء, گواہی دینے والے. بالقسط, انصاف کے ساتھ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ, اور چاہیے کہ ابھارے نہ تم کو. شَنَآنُ قَوْمٍ, کسی قوم کی دشمنی. عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کہ تم عدل نہ کرو. اللہ کے لیے گواہی دو, درست گواہی دو. دوست ہو اس کے خلاف جا رہی ہو اس کے خلاف دو, رشتہ دار ہو اس کے خلاف جا رہی ہو اس کے لیے بھی دو. کسی قوم سے دشمنی ہے, اس لیے آدمی سیدھی گواہی نہیں دیتا ہے, پہلے اس سے آگاہ کیا. اے دلو, انصاف کرو. ہوا خراب التقوا, وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. وَتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈرو تم اللہ سے. تقوی اختیار کرو اللہ کا. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے اس کی خبر رکھتا ہے. اب اگر آپ تقوی کی آیتیں جمع کر رہے تھے کہ کہاں کہاں تقوی ہے, تو متقین کے ایک صفات لکھیے. اے دلو, عدل کرو. جو عدل نہ کر سکے وہ متقی نہیں ہے. عدل کرو, اقرب للتقوی, وہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے تو جو عدل کی صفت سے محروم ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. تم متقی ہوں گے ملے گا کیا؟ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے, لهم مغفرة, ان کے لئے بخشش ہے, واجر عظیم, اور بہت بڑا اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. وہ ایمان والوں سے وعدہ ہے اس کے مقابلے میں, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا, اولئک اصحاب الجحیم, وہ جہنم والے ہیں, وہ جہنمی لوگ ہیں. یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تقوی کی اور دو صفتیں, ایک یہ کہ متقی شکر گزار ہو, اللہ کی نعمتوں کو مانے, اور دوسرے نمبر پر بھروسہ اللہ پر کرے. ایک معاملہ پیش آیا, اللہ نے احسان فرمایا, اس کو یاد رکھو, اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو, اسی کا نام تقویٰ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی. اذ ہم قوم, جب پکا ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے, ان یبسطوا الیکم ایدیہم, کہ وہ بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو. اور اردو محاورے میں آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے تم پر اپنے ہاتھ صاف کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا. ہاتھ بڑھانے سے مراد ہے ہاتھ صاف کرنا, اور مطلب بالکل تمہیں مٹا دینے کا پکا ارادہ کیا تھا. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ, تو اللہ نے روکا ان کے ہاتھوں کو تم سے. یہ کب کیا تھا؟ سیرت نبی میں غور کرتے جائیے, بہت سارے مواقع آئے جب یہ پکا ارادہ کیا لوگوں نے. صلح حدیبیہ کے موقع پر 80 لوگوں نے جو مل کر حملہ کیا تھا, شبخوں مارا تھا رات کو, اور صحابہ کو بالکل مٹانے کی کوشش کی تھی, وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رہے. اور بنو نذیر نے وہ چکی کا پاٹ گرا کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا, وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رہے. اور غزوہ تبوک سے واپسی پر جو منافقین نے شبخوں مارا اور ایک گھاٹی میں چھپ کر کے حملہ کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ واقعہ بھی یاد رہے. البتہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے ایک واقعے کی خبر دی ہے کہ یہودیوں نے ایک پلان بنایا تھا جس سے وہ صحابہ کی بھاری جماعت اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل دنیا سے مٹانا چاہ رہے تھے. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے, مگر اس کی تفصیل نہیں بتائے گی وہ کون سا واقعہ, اور سیرت میں مشہور واقعہ دیئے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیے. بہرحال کوئی واقعہ پیش آیا جو معروف تھا, قوم نے ارادہ کیا تھا تم کو صفحہ ہستی سے مٹانے, اور فتح مکہ, وہ ہجرت کے موقع کا واقعہ وہ بھی ذہن میں رہے. اس سے پہلے عقبہ ابن معید کا وہ واقعہ جب اس نے آپ کی مبارک گردن میں چادر ڈالی, ابو جہل کا وہ واقعہ جب اس نے رات کو قسم کھائی تھی کہ میں صبح کو حملہ کر کے یا میں رہوں گا یا محمد رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن دوسرے دن جو پتھر لے کر آگے بڑھا تو پھر پیچھے کو بھاگا. لوگوں نے کہا پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ کہتا ہے آگے ایک آگ کھڑی ہے. پھر اس نے کہا کہ کچھ عجیب قسم کے اونٹ آ رہے تھے مجھے کھانے کے لیے, میں پیچھے ہٹا. اذ ہم قوم, جب قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر ہاتھ صاف کریں, اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا. واتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, مطلب نعمت کو یاد کرو, شکر گزار بنو, بے شکرہ متقی نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ میں چاہ رہا تھا یہ صفات آپ جمع کریں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اس موقع پر اللہ نے حفاظت کی, اس کا مطلب ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاهیے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. اب کچھ واقعات بنی اسرائیل کے, کہ تم سے کہا جا رہا وعدہ پورا کرو, تم سے اس میں خطا نہ ہو جائے. کیسے؟ جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے غلطی ہوئی, وہ اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کر سکے. اور اس صورت میں ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ یہودیوں کے واقعات ہمیں سنائے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو تو بہت مخاطب بنایا جا چکا, ان کو دین کی دعوت بار بار دی جا چکی ہے. جو بنیادی بات اس میں بتانی ہے وہ ہمیں بتانی ہے. دو باتیں کیا؟ ایک تو یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھ لو کن راہوں سے گمراہ ہوئے, تم ان راہوں سے بچنا, اور دوسرے یہودیوں اور عیسائیوں کی شرارتوں سے آگاہ رہنا, کہیں تم ان کی شرارتوں میں آ کر اپنا دین نہیں چھوڑ دینا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ, یقیناً لیا تھا اللہ نے میثاق بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے پکا وعدہ. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشْرَ نَقِيبًا, اور مقرر فرمائے تھے ہم نے ان میں اثنا عشر نقیبًا, بارہ نقیب, بارہ خاندان تھے, ہر خاندان پر ایک سردار منتخب فرمایا. ایک سردار کا نام ایک نقیب تھا کہ اپنی قوم کو دین پر چلانے کے لیے ہوشیار رکھو, کہیں بے دینی کی طرف نہ چلے جائیں. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ, اور اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں ایک دولت مل گئی, ملک مل گیا, تمہارے سردار بھی منتخب ہو گئے. کہاں مصر کے اندر پٹے پٹے پھر رہے تھے, اب اگر تم دین پر قائم رہو گے, اِنِّي مَعَكُمْ, میں تمہارے ساتھ ہوں. شرط, لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ, اگر تم نماز قائم کرو گے, وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ, اور تم زکات دو گے, وَآمَنْتُم بِرُسُلِي, اور تم میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے, وَعَزَّرْتُمُوهُمْ, اور تم ان کا عزت اور احترام کرو گے, وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور تم اللہ کو قرضہ دو گے اچھے طریقے سے قرضہ. اِنِّي مَعَكُمْ, اللہ کی معیت اور اس کے مدد آنے کی شرطیں, اقامت صلاۃ, ایتاء زکاۃ, ایمان بالرسول, توقیر رسول, اور اللہ کے راستے میں خیرات. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ پانچ چیزیں. یہ چیزیں ہیں جن سے اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے. اگر ایسا کرو گے, لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, میں تم سے مٹا دوں گا تمہاری خطائیں, تمہاری برائیاں. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ, میں ضرور بھی ضرور داخل کروں گا تم کو جنات, ایسے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. فَمَن كَفَرَ, تو جو کوئی کفر کرے گا, بَعْدَ ذَلِكَ, اس کے بعد, مِنْكُمْ, تم میں سے, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, یقیناً وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. سوا سبیل, پڑھ چکے اصل میں کیا ہے, سبیل سوا, سیدھا راستہ, بالکل سیدھا راستہ, اس سے وہ بھٹک گیا جس نے اس کے بعد کفر کیا. کیا ہوا؟ نہیں اس عہد پر برقرار رہے. کس عہد پر؟ اقامت صلاۃ پر, ایتاء زکاۃ پر, ایمان بالرسول پر, اور تعزیر رسول پر, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر قائم نہیں رہے. فبما نقضہم, تو ان کے توڑنے کی وجہ سے, میثاقہم, اپنا پکا وعدہ, لعناہم, ہم نے ان پر لعنت کی. یہ ہے وہ لفظ جو پیچھے بار بار میں کہہ رہا تھا یہاں لگا سکتے ہیں ہم, لعناہم, ہم نے ان پر لعنت کی. افو, جب اللہ کی طرف سے بندہ ملعون ہوتا ہے, اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے, تو دنیا میں ایک سزا اور اصل سزائیں آخرت میں. پہلی سزا کیا ملتی ہے؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. پھر دل سخت ہوتے ہیں, بے نمازی کا دل سخت, زکات نہ دینے والے کا دل سخت سخت ہو جاتا ہے. اس کو آخرت کی باتیں بتاؤ, جنت کی جہنم کی باتیں بتاؤ, پتھر پھٹ جاتے ہیں مگر اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ کیا چکر ہے, اس کو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے. یا اللہ, قلوبہم قاسیہ, ان کا دل سخت کر دیا گیا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ, دل کے سخت ہونے کی کوئی پہچان, کہاں پہچان ہے؟ آخرت پر یقین ہے, ایمان ہے, مگر اس کے باوجود اتنے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں, اللہ کے کلام کو بدل ڈالتے ہیں. بعض شاعروں کا کلام کوئی تھوڑا سا بدلتا ہے نا, لوگ اس کو چور سمجھتے ہیں. شاعروں میں مشہور ہے سرقہ, اس نے چوری کی, اس کا کلام ادھر ٹھوکا, اس کا کلام ادھر ٹھوکا. آج غیر معروف زبانوں کے, گوجری کے, کشمیری کے, پہاڑی کے, بہت سارے شاعر ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, غالب کی نظمیں رکھتے ہیں نا آگے, تو اسی کا ذرا سا ترجمہ کر دیتے ہیں, تو کہتے دیکھو کیا بہترین غزل تیار کی. جب بھی کبھی پتہ چلتا ہے بدنام ہوتے ہیں, حالانکہ یہ کون سی چوری ہے. تو جو اللہ کے کلام کو بدلے وہ کتنا بڑا چور ہے. یحرفون الکلم, بدلتے ہیں وہ کلام کو ہم مواد یہی اس کی جگہوں سے کلم کے معنی وہاں بتائے تھے بعض رات نے اس کو مفرد مانا بعض نے جمع مانا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ لیکن کمال ہے جو اس کو مفرد کہتے ہیں اور ان کی دلیل مضبوط ہے مواد یہی بھی واحد ترجمہ وہ بھی جمع کا کرتے ہیں بدلتے ہیں وہ اپنی جگہ سے باتوں کو جمع کرتے ہیں گویا اس میں جنس کے مفہوم میں ہے اگر واحد بھی ہے تو وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ اور وہ بھول گئے دل کے سخت ہونے کی ایک نشانی یہ ہوئی کہ اللہ کے کلام کو بدلا دوسری نشانی حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بڑا حصہ بھول گئے بہت بڑی آفت ہے کہ اللہ جو نصیحت کرے بندے اس نصیحت ہی کو بھول جائیں پتہ ہی نہیں کیا کیا نصیحتیں ہوئیں اللہ نے کیا کیا پیغام دیئے تھے اب ہم اپنی ملت پر بھی نظر ڈالیں کتنے لوگ ہیں جن کو بڑے موٹے مسائل کا پتہ ہی نہیں کیسی باتیں بھی ہیں دین میں حیرانگی سے کہتے اچھا کیسی باتیں دین میں سبحان اللہ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ تیسری مثال دل سخت ہونے کی کلام کو بدلنا نصیحت کو بھولنا اور تیسری وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ برابر آپ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت پر اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فَعْفُ معاف کر دیجئے عَنْهُمْ ان سے وَاصْفَحْ درگزر کیجئے خیانت کریں گے لیکن ان کی بات بات پر جو خیانتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو معاف کرتے رہیے درگزر کرتے رہیے کس بات پر ان سے جنگ ہو ان اللہ یحب المحسنین اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یہ تو یہودیوں کی بات تھی اور ان کے ذمن میں عیسائی بھی آئے تھے لیکن عیسائیوں کا الگ سے تذکرہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ اور بے شک ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں اس بارے کے آخر میں نصارہ کا ایک اہم مسئلہ آئے گا وہاں یہ بات آئے گی کہ نصارہ دوسروں کے مقابلے میں دین سے قریب ہیں اور مسلمانوں کے لئے نرمی رکھتے ہیں وہاں انشاءاللہ عرض کریں گے نصارہ ہر ایک عیسائی کو نہیں کہا جا رہا ہے نصارہ عیسائیوں کو یا تو ایک طبقہ ہے جس کے لئے وہاں پیشن گوئی ہے لیکن یا نصارہ تھے اور اب بچے نہیں اب تو ملحد ہیں خالی کتاب کا نام لیتے مانتا کوئی ہے ہی نہیں اس کو کہتے کیوں تھے عیسائیوں کو نصارہ بیت اللحم اس کا آج نام ہے جس میں مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس کے پاس ہی کوئی گاؤں ہے تھا اب تو نہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی عیسائی جمع ہوتے تھے اس گاؤں کا نام تھا ناصرہ اس کی طرف منسوب کر کے عیسائیوں کو نصارہ کہتے تھے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا إِنَّا نَصَارَىٰ بے شک ہم نصارہ ہیں أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ ہم نے ان سے بھی پکا وعدہ لیا فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ تو وہ بھی بھول گئے حَظًّا مِمَّا اس کا بہت سارا حصہ ذُكِّرُوا بِهِ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اور طلباء کرام علماء کرام توجہ فرمائیں یہ بھولنے کا مرض کب ہوا جب اللہ کی نافرمانی کی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ جب عہد کو توڑا نافرمانیاں کی تب بھول ہوئی اسی کو امام شافعی نے فرمایا نا کہ گناہ آدمی کے حافظے کو کمزور کرتا ہے اور نیکیاں انسان کے حافظے کو مضبوط کرتی ہیں صحابہ کرام کا حافظہ اتنا مضبوط ظاہری تو کوئی سبب نہیں تھا آج جو دماغین وغیرہ چیزیں ملتی ہیں وہ تو چیزیں وہ کھا نہیں رہے تھے ان کے ہاں تو روٹی وقت کی نہیں تھی پھر بھی حافظہ اتنا مضبوط نیکیاں کرتے تھے ہمارا حافظہ کمزور اس لیے کہ ہمیں وہ نیکیاں نہیں نصیب فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو ہم نے ایک سزا دی ان کو دنیا میں فَأَغْرَيْنَا تو ہم نے بھڑکا دی بَيْنَهُمْ ان کے درمیان لگا دی یا بھڑکا دی بَيْنَهُمْ ان کے درمیان الْعَدَاوَةَ دشمنی وَالْبَغْضَى اور بغض إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ اور ان قریب اللہ بتائے گا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ان کاموں کو جو وہ کیا کرتے تھے. کن کے درمیان یہ دشمنی ہے؟ عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان, عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے درمیان, یہودیوں کے مختلف فرقوں کے درمیان. آپ کہیں گے آج تو متحد نظر آتے ہیں, ایک تو اپنے دھرم پر قائم نہیں رہے اور سب کے سب ملحد کتابوں ہی کے منکر ہیں, اور اس کے باوجود بھی آپس کی لڑائی جھگڑے سب ان کے آج بھی موجود ہیں, کیتھولک والوں کے, آرتھوڈاکس والوں کے ہیں, اور جو ہمارے یہاں دوسرے ہیں کیا نام ان کا, ان کے خوب جھگڑے آپس میں. یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا, یہ تو پرانی باتیں تھیں, اب موجودہ دور کے اہل کتاب سنو. یا اہل کتاب, اے کتاب والو, قد جاءکم رسولنا, یقینا آ چکے تمہارے پاس رسولنا, ہمارے رسول, یبین لکم, کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے, کثیرا مما کنتم تخفون, وہ بہت ساری باتیں کنتم تخفون من الکتاب, جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے, تم نہیں سناتے تھے وہ سنا رہے ہیں, رجم کا حکم تم نہیں سناتے تھے وہ سنا رہے ہیں, بہت ساری باتیں. ویعفو عن کثیر, اور معاف فرماتے ہیں وہ, عن کثیر, بہت ساری باتوں کو معاف کرنے والے ہیں, تم زیادتیاں کرتے ہو, ہم بھی کہتے ہیں فَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ. معافی کا یہ مطلب نہیں کہ بہت ساری باتیں تو ظاہر کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں ظاہر نہیں کرتے, نہ نہ, ایک تو تمہاری چھپی ہوئی باتیں تمہیں ظاہر کر کے بتاتے ہیں, اور دوسرے نمبر پر تم زیادتیاں کرتے ہو وہ معاف کرتے ہیں. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, یقینا آ چکا تمہارے پاس, من اللہ, اللہ کی طرف سے, نور, ایک روشنی, و کتاب مبین, اور واضح کتاب آ چکی ہے, اللہ کی طرف سے روشنی آ چکی, واضح کتاب آ چکی. یہاں غور کیجئے, دوبارہ دیکھیے, قد جاءکم رسولنا, آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول, تو رسول کا تذکرہ تو آ چکا, قد جاءکم, آ چکے تمہارے پاس رسولنا, ہمارے, تو ایک تذکرہ ہو گیا کہ ہمارے پیغمبر آ چکے. اب کیا بتانا مقصود ہے, رسول آئے اور ساتھ میں ہماری کتاب بھی آ چکی, پھر کتاب کو کہا قد جاءکم من اللہ نور, یقینا آ چکا تمہارے پاس روشنی, نور آ چکا, کتاب یعنی کتاب مبین آ چکی. تو اوپر رسول کا تذکرہ تھا, یہاں کتاب کا تذکرہ ہے. جب کتاب کا تذکرہ ہے تو نور اور کتاب دونوں ایک چیز ہے, الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, اور قرآن پاک نے یہ انداز بہت جگہ اختیار کیا ہے. اس میں سورہ حجر کی پہلی آیت کیا ہے؟ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین, یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں. کیا قرآن الگ ہے اور کتاب الگ ہے؟ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہیں. یہ انداز قرآن پاک نے بہت جگہ اختیار کیا ہے, اور اس بارے میں بھی کئی جگہ آگے آئے گا. اسی بارے میں انشاءاللہ نشاندہی کرتا جاؤں گا کہ, اور ہم اپنی زبان میں بھی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ نور کا اور روشنی کا زمانہ ہے, نور کا اور روشنی کا زمانہ, اور کیا نور اور روشنی الگ الگ ہے؟ یہ ظلمت اور اندھیری کا زمانہ, جو ظلمت ہے وہی اندھیری ہے. لیکن بعض لوگوں نے اس کے الٹے معنی پہنانے کی کوشش کی اور کہا کہ نور آ چکا ہے, وہ کتاب مبین آ چکی ہے, نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک. بات اتنی رہتی تو چلو مانتے, لیکن پھر آگے بڑھے, وہ کام کیا جو عیسائی کرتے تھے. کہنے لگے نور کا مطلب کیا ہے؟ نور کا مطلب اللہ ایک روشنی ہے, اس روشنی میں سے تک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں. تو اگر ایک ہی روشنی کے دو حصے ہوں, ایک اللہ رہے اور ایک رسول اللہ بنے, تو پھر یہ تو دونوں اللہ ہی رہے نا. جب ہم عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ جب باپ اللہ ہے تو اگر کسی کو بیٹا کہو گے تو بیٹا بھی اللہ ہوگا, تو جب ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہوں گے تو دونوں اللہ رہیں گے. اگر اللہ مانتے ہیں تو اللہ اس کو کہتے ہیں لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے, اور آپ کے بعد آپ کی اولاد سے ماشاءاللہ پوری دنیا بھری ہوئی ہے. تو لم یلد ولم یولد یہ صفت کیسے ثابت ہوئی؟ دوسری بات, القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے کہ جو قرآن خود تفسیر کرے. ہم تلاش کرتے ہیں کہ قرآن نے نور دوسری جگہ کہیں اللہ کے رسول کو کہا, نہ قرآن کو جگہ جگہ نور کہا مگر رسول کو نور کہیں؟ قرآن کو جگہ جگہ ابھی نہیں پڑھا ہم نے. قد جاءکم برہان من ربک, یہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا, ہم نے تمہیں ایک رسول دیا برہان دی اور ہم نے تم کو نور دیا. اور یہاں نور سے مراد سب کے نزدیک کیا ہے؟ قرآن پاک. سورۃ تغابن میں پہنچ گئے, 28 پارا سورۃ تغابن, جی کھولے سورۃ تغابن. فآمنوا باللہ, 8 آیت, فآمنوا باللہ, ایمان لاؤ اللہ پر, ورسولہ اور اس کے رسول پر, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, والنور الذی انزلنا, اور ایمان لاؤ اس نور پر, الذی انزلنا جو ہم نے نازل کیا. یہ مراد نور سے کون ہے؟ قرآن پاک. قرآن تو تفسیر کر رہا ہے اپنی, بتا رہا ہے کہ نور سے مراد کون ہے؟ قرآن پاک. یا ایک مقام پر نور کہا گیا پورے دین کو جس میں قرآن پاک بھی ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پورا دین, کون سا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھائیں اپنی پھونکوں سے. یا نور سے مراد کون؟ اللہ کا سارا دین اور اللہ کی کتاب. تو ہر جگہ نور سے مراد تو اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین ہے. رہی کچھ حدیثیں جو سنائی جاتی ہیں اکثر, ہیں اول ما خلق اللہ نوری نور من نور الہ, سب کی سب کے لیے عبد الحی لکھنوی جو اس نور والے فتنے سے پرانے ہیں, لا دیوبندیہ ولا بریلویہ اس سے پرانے ہیں, انہوں نے کہا وہ احادیث جتنی کی جتنی احادیث نور کے تذکرے والی ہیں کوئی حدیث کی معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب میں بھی نہیں ہے, کلھا مکذوبہ, سب کی سب گھڑی ہوئی روایتیں ہیں, ان میں سے کوئی روایت معتبر کتاب میں نہیں, کوئی امت میں معروف روایت نہیں رہی, اللہ ہی جانتا ہے کس دور میں گھڑی تھی. ایک تیسری بات, یہ تو بات ہوئی کہ بات جڑ ہی نہیں رہی ہے, آگے چلیے. اگر نور الگ ہے اور کتاب الگ ہے تو چیزیں کتنی ہو گئیں؟ بولو, دو ہوئی نا. غور سے سن رہے ہو, یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, یہدی بہ اللہ ہدایت دیتا ہے بہ اس کے ذریعے سے. اس کے کس کے؟ اگر پیچھے دو چیزیں تھیں تو کیا کہنا تھا؟ ان کے ذریعے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے. اس کے کتنے ہو گئے؟ ایک. تو ایک پیچھے کیا گزرا؟ گویا جو نور ہے وہی کتاب ہے, جو کتاب ہے وہی نور ہے. اگر دو ہوتے تو قرآن کیا کہتا؟ یہدی بہما, اللہ ہدایت دیتا ہے ان دونوں کے ذریعے سے. اس پر بعض چڑے دماغ والوں نے ایک اعتراض کیا, واللہ ورسولہ حق ان ترجعوہ, اللہ اور اس کا رسول زیادہ مستحق ہے ان ترجعوہ, کہ تم ان کو راضی کرو. تو یہاں ہو ضمیر واحد ہے, تو وہ کہتے دیکھو یہاں بھی ضمیر واحد لوٹ گئی پیچھے تثنیہ کی طرف, لیکن اللہ اور اس کے رسول یہ تو بین طور پر سب کو معلوم ہے کہ دو حقیقتیں ہیں, اور یہاں ہم کتاب اور نور کو یہ ہماری مکمل دلیل نہیں, ہم دوسرے دلائل سے اس کی تکمیل کر رہے ہیں. جب دوسرے اتنے دلائل موجود ہیں کہ نور سے مراد کتاب ہے, نور سے مراد کوئی اور شخصیت نہیں ہے. اور تیسری بات, اب اگر نور سے مراد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے جائیں کما قال سیوطی وغیر ذلك, آپ کی ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ علامہ سیوطی نے اور کچھ دوسرے راضی وغیرہ نے کہا ہے, میں کہا پڑھاؤ مجرا لین میں. پہلی بات یہ ہے کہ قواعد عربیہ کے مطابق ضعیف ہے. اگر وہاں ماننی ہے جلالین کی بات تو پھر سترویں پارے میں بھی مانو نہ تل کل غرا نہیں کل بولا وہ شفا تھا ترتجا ہے ذہن میں جلالین جنہوں نے, پھر اس کو بھی مانو, دونوں باتیں مانو. جب اس کو نہیں مانتے اس کو کیوں مانتے ہو, کمزور باتیں. ایک طرف کتابوں کا بھنڈار, سب کی سب تفسیر کی کتابیں کہتی ہیں کہ یہ ایک ہے, اور آپ ایک کو پیش کر رہے تو اس کی پھر وہ بھی بات مانو. اور پھر جن بزرگوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا, خود حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. اس سے مراد ہے, نور سے مراد آپ کی تعلیم, آپ اپنی تعلیم کے اعتبار سے نور ہیں, آپ اپنے دین کے اعتبار سے نور ہیں. جہاں تک آپ کی ذات کی بات ہے تو قرآن چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ آپ بشر ہیں, تو اتنی آیتوں کو کیا انکار کر دیں گے؟ یعنی بعض باز دیگر بحث یہ نہیں کہ آپ نورانی ہیں, بحث یہ ہے جس کو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ انسان نہیں بلکہ نور ہیں. دیکھیے ہم الجھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نور, آپ کہیے محترم بحث یہ ہے, تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی انسان نہیں بشر نہیں بلکہ نور ہیں, وہ ثابت کرو نا, یہ کیا ثابت کر رہے ہو؟ اور جب وہ کہیں گے انسان نہیں بشر نہیں تو آپ بتائیے کہ اس قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو اللہ نے کیوں فرمایا انما انا بشر مثلکم, اور ایک جگہ نہیں تین تین جگہ آپ اعلان کیجئے انما انا بشر, بے شک میں بشر ہوں, اور مثلکم ساتھ میں قید کیوں لگائی؟ تمہارے جیسا بشر ہوں, مطلب تمہارے جیسا, یہ نعوذ باللہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ میرا مرتبہ اور تمہارا مرتبہ ایک جیسا ہے؟ مرتبے کے اعتبار سے تو بعدد خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر. مراد کیا ہے؟ تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں. اور خود آقا مدنی کے ارشاد فرمایا انا ولد ابن امرأت, انا ابن امرأت, میں ایک عورت کا بیٹا ہوں, تأکل اللحم, جو گوشت کھایا کرتی تھی. یہ مطلب آپ خود تفسیر فرما رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کر بہت مضبوط بات پندرہویں پارے کی. ابھی تو پیچھے پڑا آپ نے, ولی الدین عراقی نے کیا کہا تھا, لقد جاءكم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم, کہ ہم نے رسول بھیجا تمہارے نفسوں میں سے, تمہارے ہی خاندان سے, تمہارے ہی قبیلے سے. تو ولی الدین عراقی کا فتویٰ آج سے 250 سال پرانا آدمی ہے, اس فتنے سے بہت پرانا, موجود ہے روح المعانی میں. کیا کہا؟ اس کے باوجود جو آدمی اللہ کے حبیب کو بشر نہ مانے, انسان نہ مانے, وہ کافر ہے, وہ دین کا انکار کرتا ہے, وہ اس آیت کا منکر ہے. لیکن ولی الدین عراقی نے وہاں تو فرمایا, اور پندرہواں پارہ سورہ بنی اسرائیل میں جائیے, اس سے بہت زیادہ واضح بات اس طرف شاید ان کی نظر نہیں گئی, ورنہ وہ تو زبردست بات ہے. کون سی؟ یہاں پہنچئے آیت نمبر 90 سے آگے پڑھیے, بلکہ 99 سے آگے. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے نکالیں, او تکون لکم, یا آپ کے لیے ہو کھجور کا ایک باغ, انگور کا ایک باغ, اس کے بیچ میں آپ نہریں بہائیں, او تسقط السماء, یا آپ آسمان سے ہمارے لیے آسمان کے ٹکڑے برسائیں, او تاتی باللہ, ہم آپ کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ اللہ کو لائیں, والملائکہ, فرشتوں کو لائیں, او یکون لک بیت من زخرف یا ہم آپ کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ کے لئے سونے کا ایک گھر ہو یا آپ آسمان کے اوپر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں ولن نومن الرفی کا اور ہم آپ کے آسمان پر جانے کو بھی نہیں مانیں گے حل حتی تنزل علینا کتابا نقرا یہاں تک کہ آپ ہمارے اوپر ایک کتاب نازل کریں تب مانیں گے اتنے مطالبے کیے گئے یہ کرو تو مانیں گے یہ کرو تو مانیں گے یہ کرو تو مانیں گے جواب قل سبحان ربی آپ فرما دیجئے میرا رب پاک ہے میرا رب پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے جب بھی اللہ کے لئے پاکی کا لفظ آئے تو وہ شرک سے پاک ہے یہ اللہ کے کام ہیں یہ میں نہیں کر سکتا ہوں اگر یہ کرنے کا دعویٰ میں کروں تو میں شرک کا دعویٰ کر ڈالوں قل سبحان ربی آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے آگے حل کنت الا بشر الرسولا میں نہیں ہوں الا بشرا رسولا مگر بشر ہوں رسول ہوں اور بشر کا یہ کام نہیں جو تم مطالبے کر رہے ہو حل کنت میں کیا ہوں الا بشر الرسولا نہیں ہوں مگر بشر ہوں بھیجا ہوا ہوں اور سنو میں ہی نہیں آگے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا ہر دور میں یہ رہا کہ جب ہدایت آ گئی تو لوگوں کو ایمان لانے سے کسی چیز نے نہیں روکا ایک چیز نے ابعث اللہ بشرا رسولا لوگ یہی کہتے رہے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجا بشر ہے اس لیے نہیں مانیں گے ہر دور میں یہی ہوتا تھا کہ جب رسول آتا تو لوگ کہتے ہیں بشر ہے بشر رسول نہیں ہو سکتا گویا ہمیشہ کیا جھگڑا رہا کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں اور جو رسول ہے وہ بشر نہیں اس دور کے کافر چونکہ رسول کو دیکھتے تھے اس لئے وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم رسول ہو اس لئے بشر نہیں ہو تو وہ کہتے تھے تم بشر ہو اس لئے رسول نہیں اور آج کے نافرمان کہتے ہیں رسول ہیں اس لئے بشر نہیں قرآن کے تو دونوں منکر ہو گئے آیت کا صاف انکار کر رہے ہیں ان الفاظ کا کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے فرمایا اگر دنیا کے اندر فرشتے ہوتے اور زمین میں رہتے ہوتے ان کی ہدایت کے لئے کسی کو بھیجنا پڑتا تو پھر بھیج دیتا اللہ تعالیٰ کسی نوری کو اور جب رہتے ہی دنیا میں خاکی ہیں تو پھر نوری کو کس طرح اللہ بھیجے گا جگہ جگہ یہ آیتیں آئیں گی تو دعویٰ جو ہے بشریت کا عدم بشریت کا اس کے لئے دلائل پیش کرو اگر محض نور کی بات ہے آپ اپنی تعلیم کے اعتبار سے ہم نہیں کہتے ہیں آپ کی نورانی طریقے آپ کے مقدس طریقے آپ نور ہیں اس میں کیا دورائے ہیں لیکن جہاں تک آپ کی ذات ہے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے فاطمہ کے بطن سے تشریف لائے آپ کے آگے اولاد ہوئی آپ کی بیویاں ہوئیں اس لحاظ سے آپ انسان ہیں آدم کی اولاد میں سے ہیں کیا کوئی انکار کر سکتا ہے آدم کی اولاد میں سے نہیں ہے اور آدم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے انی خالقم ببشر میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو تب ہی کیا کہا میں کس کو پیدا کر رہا ہوں بشر کو اس مسئلے میں ایک اور شرارت کی گئی وہ کون سی شرارت وہ بلائی ہوتی ہے والی شرارت یعنی عربی کا ترجمہ اردو کے انداز سے کیا گیا اردو میں بشر کا معنی ہوتا ہے اور خاص طور سے ہمارے ان علاقوں کی زبان میں بشر کا معنی گناہگار سیاہکار بھولنے والا ہمارے علاقوں میں کہتے ہیں جی بندہ کا بشر ہے جی تو بندہ بشر میں ہوتا ہے بندہ کا بشر ہے بندہ بشر ہی ہوتا ہے نا عربی میں بشر کے معنی انسان اور ہمارے یہاں بشر کے معنی حقاکار اب جب بشر کا نام آتا ہے تو وہ عربی کے اس لفظ کو اپنے محاورے میں سمجھا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں دیکھو جی خطاکار کہہ رہے ہیں ارے خطاکار کہہ رہے ہیں اگر خطاکار کا معنی ہے تو اللہ نے فرمایا انی خالقم ببشر میں پیدا کرنا چاہتا ہوں ایک بشر کو تو اللہ خطاکاروں کو پیدا کر رہا تھا آدم علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے مانتے ہو اس کتاب کو کہ نہیں مانتے ہو یا صاف انکار کرو کہ نہیں مانیں گے قرآن کو اور اگر مانتے ہو تو اس کو کیوں نہیں مانتے پورے قرآن کا منکر بھی کافر ایک آیت کا منکر بھی کافر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے من اتبع اس آدمی کو جو پیروی کرتا ہے جو چلنا چاہتا ہے اس کی رضا پر اور جو چلنا ہی نہ چاہتا ہو وہ انہی بحثوں میں الجھتا ہے سبل السلام سلامتی کے راستوں کی یخرجہ من الظلمات اللہ نکالتا ہے ان کو اندھیریوں سے الی نور روشنی کی جانب باذنہ اپنے حکم سے الظلمات الی النور اس میں جو شرارتیں کی گئیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ دانش کی ڈگری لے کر نکلتے ہیں اور اس کی پریشانی پر کیا لکھتے ہیں من الظلمات الی النور ظلمات سے مراد کفر کی اندھیریاں اور نور سے مراد ایمان کی روشنی وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ اوہو قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اس کے فوراً بعد یہ آیت فرمانا کس بات کی طرف اشارہ ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہ حضرت مسیح ابن مریم ہی ہے جو مسیح ہے وہی اللہ ہے جو اللہ ہے وہی مسیح ہے یہ کیوں فوراً اس کے بعد عین ممکن ہے کہ اشارہ ہو کہ میری امت میں بھی کچھ پیدا ہوں گے جو کہیں گے جو اللہ ہے وہی نور ہے جو نور ہے وہی رسول ہے اوپر والا وہ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اس کے فوراً بعد یہ تنبیہ ایسا امت میں بھی ہو سکتا ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا آپ ان سے کہیے فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو کون مالک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا ان ارادہ یوں لکل مسیح ابن مریم اگر اللہ ارادہ کریں مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا وَأُمَّهُ اور ان کی ماں کو ہلاک کرنے کا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو زمین میں سب کے سب کو مطلب مخلوق کا اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں تو جب اللہ ان کو مارنا چاہے تو مار سکے گا اللہ کو کوئی مار سکتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں جو عیسائیوں کے بقول سولی پر چڑھے تاج کا کانٹوں کا تاج پہنایا جائے اور مقدس چہرے پر ان کے بقول ذلیل جھوٹی باتیں کرتے ہیں تھوکا جائے اس کو خدا کہہ سکتے ہو یہی خدا کا اختیار ہے خدا کا یہ اختیار ہے مَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ کون اللہ کے مقابلے میں کسی کو بچا سکے گا اگر اللہ ان سب کو ہلاک کرنا چاہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور آپ کہہ دیجئے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ اللہ ہی کے لئے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے بیچ کی تمام چیزوں کی اکیلا بادشاہ ہے کوئی اس میں شریک مسیح ابن مریم بھی شریک نہیں ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک نہیں ہے یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اوہو عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یہودیوں نے کہا ہم تمہارے لیے پیچھے رہ گئے انہوں نے کہا اچھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے سنو وقالت الیہود یہودیوں نے کہا اور اصل میں کہا یہودیوں نے عیسائیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے عیسائیوں نے پھر کہا والنصارہ عیسائیوں نے بھی کہا نحن ابناء اللہ ہم سارے اللہ کے بیٹے واحباؤ اور اس کے لاڈلے اللہ کے بیٹے بھی ہیں اس کے لاڈلے بھی ہیں پیارے ہیں اس کے اللہ نے جواب دیا کیسا قل فلم یعذبکم بذنوبکم آپ ان سے فرمائیے پھر کیوں اللہ نے اللہ تم کو عذاب دیتا ہے بذنوبکم تمہارے گناہوں کی اگر تم اس کے لاڈلے تھے تو لاڈلوں کو سزائیں تو نہیں ملتی ہیں وہ کل میں نے بتایا تھا پھر قادیانیوں کو پوچھا گیا کہ کان کیوں پکڑے تھے تو نے بچپن میں ڈنڈے کیوں کھائے تھے استاد کے اگر تم نبی تھا تو نبی تو کان نہیں پکڑا کرتا استادوں کے پاس پڑھا نہیں کرتا تو پڑھتا بھی رہا ڈنڈے بھی کھاتا رہا کان بھی پکڑتا رہا برقع بھی بنتا رہا اور اب کہتا ہے میں نبی ہوں بل انتم بشر بلکہ تم بشر ہو ممن خلق اس مخلوق میں سے ہو خلق جو اللہ نے پیدا کی تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو اللہ کے لاڈنے نہیں ہو تم انسان ہو یغفر لمن یشاء اللہ اس کو کہتے ہیں جس کو چاہے معاف کرے ویعذب من یشاء جس کو چاہے اس کو سزا دے اس کو کہتے ہیں اللہ وللہ ملک السماوات والارض اللہ اس کو کہتے ہیں جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہوتی ہے وما بینهما اور ان کے بیچ کی اوفو اب جب انسان اوپر تھوڑا تھوڑا جھانک رہا ہے ابھی تو اب پتہ چل رہا ہے اتنی کائنات ہے زمین و آسمان کے بیچ میں الامان والحفیظ انسان کی عقل تنگ پریشان اور وہ جو قرآن پاک نے 18 پارے میں آ رہا نا کہ بادلوں کے ہم کیا بناتے ہیں پہاڑ بناتے ہیں اب تو واقعہ کر بادلوں کے بیچ میں پہاڑ بادلوں کے بیچ میں دریا ایک عجیب مخلوق زمین و آسمان کے بیچ میں سب کا مالک اللہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور لوٹ کر جانا بھی اس کی طرف ہے یا اہلِ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا اے اہلِ کتاب سنو پھر قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول يُبَيِّنُ لَكُمْ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لئے عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرَّسُولِ رسولوں کے ناغے کے زمانے میں رسولوں کے فتر ناغا وہ بیچ کا زمانہ جس کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا 572 سال گزرے عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے بیچ میں کوئی رسول نہیں آیا اس فترت کے زمانے کے بعد میرے رسول آ چکے ہیں ڈرپ دعوت براہ راست دعوت ان تقولوا ما جاءنا کس لیے اس لیے کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی ڈرا خوشخبری دینے والا ولا نذیر اور نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آ چکے میرے نبی اب قیامت کو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے فقط جاءکم بشیر ونذیر تو یقینا آ چکے بشیر اور نذیر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعْلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعْلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ بنی اسرائیل پر اللہ نے کیا کیا احسان کیے تھے مگر پھر نافرمانیوں کی امت کو بھی بتایا جا رہا ہے تم پر بھی بہت بہت احسان کر رہے ہیں لیکن نافرمانی سے بچنا کہیں یہودیوں کا طریقہ یہودیوں کے کام تمہاری طرف نہ در آئیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے کی ہیں تم پر اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ جب بنایا اللہ نے تمہارے بیچ میں انبیاء نبیوں کو بھیجنا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اور جب بنایا اللہ نے تم کو ملوکاً بادشاہ بادشاہت بھی اللہ کی نعمت ہے بادشاہتے کے امن کے ساتھ ہو عدل کے ساتھ ہو انصاف کے ساتھ ہو اب دودھ چڑھایا تھا جمہوریت کا کومنزم کا سوشلزم کا تو برائی ہوئی ملوکیت کی تو لوگوں کے ذہن میں بیٹھا کہ بہت گندی چیز ہے یہ مگر انہیں جمہوریت کے تھوڑے ہاتھ لگے نا کہ کیسا نظام جمہوریت ہے اور پھر دہریت کومنزم سوشلزم اب لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہنے لگے نہیں جی اس سے تو بادشاہت بڑی اچھی تھی اس جمہوریت سے اس بےمان جمہوریت سے تو بادشاہت بہت اچھی تھی یہ کیا جمہوریت ہے کہ چند گدھے مل کر چند بے وقوف مل کر مسلط ہو جاتے ہیں اور صرف اس لیے کہ ملک کو کیسا لوٹیں جائیداد کو کیسا لوٹیں بادشاہ تو ایسے لوٹیرے نہیں ہوتے تھے وہ بھی معلوم ہو اللہ کی نعمت ہے اللہ کہتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو جب ہم نے نبی عطا فرمائے اور بادشاہ عطا فرمائے گویا بادشاہت بھی اللہ کی نعمت ہے نظام مملکت اس سے چلتا ہے خلافت یقینی طور پر ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری ہوئی اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کو امیر معاویہ کہتے ہیں تاریخ میں بعض لوگوں نے ان کو بادشاہ لکھ دیا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہت تنز بڑے تانے کی بڑے عیب کی بات ہے قرآن پر غور کرو قرآن کہتا ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے وہ بھی نعمت تھی وہ بھی غنیمت تھی حالات وہاں پہنچ گئے تھے کہ خلافت نہیں تھی باقی اس وقت میں ملوکیت نے جو کام کیا وہ بھی بسا غنیمت تھا بہت کام ہوا اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور دیا اللہ نے تم کو مَا لَمْ يُؤْتِ جو نہیں دیا اس نے احدًا کسی کو من العالمین دنیا جہان میں سے اور میں بتا چکا کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک ایک دور کے اندر کئی کئی نبی آتے تھے وَيَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ اور اے میری قوم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں پاک زمین میں داخل ہو جاؤ یہ پاک زمین کون تھی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں شام تھی جب نکلے مصر سے اور وادی تیہ تک پہنچے اب آگے شام کا علاقہ تھا لیکن شام کا علاقہ اس وقت میں اس میں فلسطین کو لبنان کو جارڈن کو اس سارے علاقے کو جوڑ کر کے شام کہتے تھے آج کے نقشے میں کیونکہ ملک ٹوٹ چکا ہے تو اس لیے شام کہتے ہیں خالی سیریا کو تو آپ مت سمجھنا کہ سیریا اصل مسئلہ تو فلسطین کا تھا سیریا کہاں جا رہے تھے یہ نہیں اس وقت میں شام سے مراد یہ پورا علاقہ آپ کہہ دیجئے کہ فلسطین یہ سارے علاقے اللتی کتب اللہ لکم جس زمین کو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے ولا ترتدوا علی ادبارکم اور مت مڑنا تم پیش دکھا کر فتنقلبوا خاسرین اگر مڑو گے تو لوٹو گے تم نقصان اٹھاتے ہوئے جی ہاں وادی تیہ میں پہنچے فرمایا اللہ نے بشارت دے دی ہے یہ ملک تمہیں لکھ دیا ہے اب تم اتنا ہی کام کرو کہ ہمت کے ساتھ چلو بڑھ کر کے حملہ کرو فتح تو اللہ نے کر دینا ہے مگر وہاں پہنچنا ہے ہمت کرو وہاں پہنچو لیکن بنی اسرائیل جو ایک لمبے عرصے تک غلام رہے اور غلامیت کے اپنے اثرات ہوتے ہیں غلامیت کے اثرات کیا ہوتے ہیں بزدلی آتی ہے چاپلوسی آتی ہے تملق آتا ہے سب سے بڑی بزدلی ہے ایمان بھی کمزور جواب سنو قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين انہوں نے کہا موسی علیہ السلام بے شک اس میں اس ارض مقدسہ میں قوما جبارين بڑے تکڑے لوگ ہیں سخت لوگ ہیں پتہ ہے کتنے بہادر لوگ ہیں وہاں کے کیسے جائیں گے وانا لن ندخلا اور بے شک ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے ہر دن داخل نہیں ہوں گے حتى يخرجوا منها یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلیں اشارہ کیا ہے آپ نے ایک لاٹھی ماری تو دریا کے بارم وہ دریا کے ٹکڑے ہوئے بیچ میں راستے بنے آپ نے پھر لاٹھی ماری تو پتھر پھٹا اس میں سے چشمے نکلے منا اور سلوہ ملے ایک مرتبہ اور معجزہ دکھا دیجئے تاکہ وہ سب وہاں سے نکل جائیں اور جب ملک خالی ہو جائے گا تو ہم براجمان ہو جائیں گے وہاں سبحان اللہ حتی یخرجوا منها یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکلیں فین یخرجوا منها پس اگر وہ نکلیں گے اس میں سے فإنا داخلون تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے پھر کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہم بالکل پہنچ جائیں گے وہاں قال رجلان کہا دو انسانوں نے دو مرد کھڑے ہوئے ہمت والے لوگ کچھ کام ہیں جو مرد ہی کر سکتے ہیں ہمت والے لوگ دو آدمی کھڑے ہوئے اور تاریخ میں نام آتا ہے حضرت قالب بن یوفنہ کا اور حضرت یوشع بن نون کا یوشع بن نون اور قالب بن یوفنہ قال رجلانی دو آدمی انہوں نے کہا من الذین ان لوگوں سے یخافون جو ڈرتے تھے انعم اللہ علیہما یخافون جو ڈرتے تھے کس سے اللہ سے ڈرتے تھے اللہ کی ملاقات سے ڈرتے تھے اور ساتھ میں انعم اللہ علیہما اللہ نے ان کے اوپر انعام فرما رکھا تھا تو ڈر تو یہ رہے تھے اللہ کہتا ہے یخافونا وہ ڈرتے تھے یہ بندوں سے ڈرتے تھے وہ اللہ سے ڈرتے تھے یہ اللہ کا انعام ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب فرمائے کہ ہم اللہ سے ڈریں بندوں سے نہ ڈریں یخافونا جو ڈرتے تھے اللہ سے انعم اللہ علیہما اللہ نے ان پر انعام کیا تھا انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب داخل ہو جاؤ ان کے پاس دروازے سے فإذا دخلتموه پر جب تم ان کے پاس داخل ہوں گے فإنکم غالبون تم غالب آ جاؤ ارے اٹھو تو صحیح اللہ کے نبی صاحب ہیں وہ یہاں معمولی آدمی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے چلو وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللہ ہی پر بھروسہ کرو ان کم تم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ بات اوپر چل رہے ہیں ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے کیا کیا نتیجے نکلے؟ ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ جو قوم اللہ کے عہد کو توڑتی ہے، بے دینی اختیار کرتی ہے، اس میں بزدلی آتی ہے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، انہوں نے کہا جی جتنی مرضی تقریریں کرو، تقریر کرنے سے جوش آتا ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ جب غبارہ پنچر ہو جائے تو اس میں جتنی پھونکے مارو سوراخ بڑھتا جائے گا، وہ اٹھے گا ہی نہیں اور نیچے پھس وہیں گر جائے گا، پنچر ہو گیا تھا بچاروں کا. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ان تقریروں کا، انا لن ندخلها، ہرگز ہم داخل نہیں ہوں گے اس میں، ابدا کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں رہیں گے. فذهب انت وربك، تو بھی جا، ہائے ہائے کتنی گستاخی، اور تیرا رب بھی جائے، فقاتلا، دونوں مل کر جنگ کرو، رب کو بھیجو وہ بھی جائے جنگ کرے. انا هاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، یہیں درے ہیں، آگے نہیں بڑھیں گے. ایسی گستاخی کا لفظ تھا، مگر تاریخ اپنے کو دہراتی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے نکلے، گھر سے کسی اور ارادے کے لیے نکلے تھے، معاملہ کچھ اور پیش آیا، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے تھے سب سے پہلے، کیا جوشیری تقریر کی تھی. اور یہ سورت بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہودی اس جملے کے لیے اتنے بدنام تھے کہ عرب کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ یہودیوں نے کہا تھا فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. سورت تو تب تک نہیں نازل ہوئی تھی، مگر انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، اس کا مطلب یہ جملہ عرب میں بہت زیادہ مشہور تھا. انہوں نے کہا تھا ہم وہ نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا تو جا اور تیرا رب جائے اور جنگ کرو، ہم کہیں گے آپ بھی چلیے، ونحن معك، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، ہر طرف سے جنگ کریں گے، اور قسم ہے رب کعبہ کی آپ ہمیں برق غمات تک جانے کے لیے کہیں گے، وہاں تک چلے جائیں گے. اسی حالت میں، اسی حالت میں جو خالی ہاتھ گھر سے نکلے ہیں، ہم پیچھے نہیں رکیں گے. اور جب آپ اپنی بات کو دہراتے رہے تو انصار سمجھ گئے کہ ہم سے کہنا چاہتے ہیں، تو پھر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا تھا آپ اگر حکم دیں گے تو ہم آپ کے حکم پر سمندروں میں چھلانگ مار جائیں گے، ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں. آہا کیا جواب تھا وہ، فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں. بیان کی طاقت، اور وہ بھی بات اللہ دل سے کہنے کی توفیق دے، بڑا اثر ہوتا ہے. ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ایمان نصیب کیا تو قسم کھائی تھی نا کہ جتنی دین کی مخالفت میں محنت کی اس سے زیادہ دین کی حمایت میں اللہ محنت کرنے کی توفیق دے. اللہ نے توفیق دی. پتہ ہے کہاں شہید ہوئے تھے؟ آخری موقع پر جب رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی شام کے مقام میں، یہی دمشق سے تھوڑے فاصلے پر ایک بہت بڑی وادی ہے، وہاں پر ان کی تعداد بہت بڑی تھی اور مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی. عکرمہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا، ابھی تو تم میں صحابہ موجود ہیں، تعداد سے لڑتے ہیں، کود پڑو ان، اللہ کے راہ ہمیں تو صرف شہادت چاہیے، اور کیا چاہیے. پھر 400 لوگوں کو لے کر مقابلہ کیا ان کا، اللہ نے ان کو شہادت بھی نصیب کی، مگر ایسی شکست تھی دشمن کو، ایسی شکست. صحابہ فرماتے ہیں اتنی بڑی ان کی تعداد تھی کہ پھر ہمارے کہیں پاؤں نہیں پڑتے تھے، جہاں پاؤں رکھتے تھے وہاں نیچے ناش آتی تھی، وہاں نیچے ناش آتی تھی. تقریر بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے. قال ربی انی لا املک الا نفسی، مگر شرط ہے عمل کے ساتھ ہو، بے عمل والی تقریر کا اثر نہیں ہوتا ہے. اور خالی جو تقریریں ہوتی ہیں میرے جیسی، تو حسن بننا کا ایک قول میری نظر سے گزرا، بہت ڈرانے والا. اس نے کہا کثیر المقال قلیل الفعال، زیادہ بولنے والے کر سکتے ہی نہیں، وہ بولتے ہی بولتے رہتے ہیں. اللہ ہماری اس سے حفاظت کرو، میری بطور خاص. قال رب انی لا املک الا نفسی، اوہو بڑے دل برداشتہ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، عرض کیا ہے میرے مالک، انی لا املک، میں مالک نہیں ہوں مگر اپنی جان کا، واقعی اور اپنے بھائی کا، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، جدائی ڈال دے تو ہمارے دونوں، میرے اور میرے بھائی کے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان. اب ان کے بیچ میں ہم کو مت رکھ. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا, کہاں انتقال فرمایا, حارون علیہ السلام کا کہاں انتقال ہوا, تاریخ سے بہت کوئی واضح طور پر معلوم نہیں ہوتا. یہود کی روایت سے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہود موسیٰ علیہ السلام کا پھر یہی انتقال ہوا ہے. اور یہ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة, اللہ نے فرمایا بے شک وہ بستی حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سال تک. یتیہون فی الارض, 40 سال تک چکر کاٹتے رہیں گے زمین میں, یہی کاٹیں گے چکر 40 سال تک, یہاں تک کہ سارے بزدل بوڑھے مریں اور جو بچے ہیں وہ جوان ہوں بوڑھے ہوں, اور یہاں پیدا ہونے والے 40 سال کے جوان نکلیں پھر وہ لڑیں گے. فَلَا تَحْزَنُوا قَوْمِ الْفَاسِقِينَ, آپ افسوس نہ کیجئے, آپ کڑیے نہیں, دل کو دکھائیے نہیں, عَلَى قَوْمِ الْفَاسِقِينَ, نافرمان لوگوں پر. ایک اور تذکرہ ہو رہا ہے, اللہ کے راستے میں قربانیاں, اللہ کے راستے میں جان و مال کو لٹانا ضرور ہے اس کے لیے کہ تقویٰ آدمی کو نصیب ہو. اس کو تقویٰ ہوتا ہے اسی سے اللہ قبول فرماتا ہے. تقوی والے کو کیسا قبول فرماتا ہے, پیچھے جگہ جگہ بتایا نا, تقوی ان چیزوں سے ختم ہوتا ہے, ان سے ختم ہوتا ہے, جسے جو متقی نہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتا. تقوی والے کیسے کام کرتے ہیں اور تقوی والوں سے اللہ قبول فرماتا ہے, اس کے لیے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, جن دو بیٹوں میں اختلاف ہوا تھا. اختلاف کیوں ہوا, قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا, البتہ بعض روایات کی بنیاد پر یہ متعین کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں ترتیب یہ تھی کہ صبح کو ایک پیدا ہوتا تھا, شام کو ایک پیدا ہوتا تھا, اور پیدائش کے وقت میں لڑکے اور لڑکی اکٹھے پیدا ہوتے تھے, تو وہ اکٹھے جو پیدا ہوتے تھے وہ بھائی بھائی کہلاتے تھے, البتہ جو آگے پیچھے پیدا ہوتے تھے وہ بھائی کیا بہن نہیں ہوتے تھے, وہ رشتہ کر سکتے تھے, یہ دونوں رشتہ نہیں کر سکتے تھے. وہذا المشہور, مشہور ہی ہے. تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں اپنی بہن سے تیرا نکاح نہیں ہونے دوں گا, بلکہ جو میری حقیقی بہن ہے اس کا خود نکاح کروں گا, تیرے گھر نہیں جانے دوں گا. اس پر اختلاف ہوا, حق پر قوم ہے, لیکن یہ بات کوئی بہت مضبوط نہیں. جب قرآن نے مطلق رکھا ہم بھی مطلق رکھیں گے کہ کسی بات پر اختلاف ہوا. جب اختلاف ہوا تو بھائی نے کہا کہ قربانی دو, جس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی بس وہ جیت جائے گا. قربانی دی گئی. بائبل کے مطابق حابیل نے اپنی چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز پیش کی اور قابیل نے اپنی چیزوں میں تلاش کر کر کے خراب اور گھٹیا چیزیں پیش کی قربانی کے لیے. اس دور میں قربانی کیسے ہوتی تھی, پیچھے تھوڑا سا اشارہ گزر چکا چوتھے پارے کے آخر میں, کہ قربانی ایک پہاڑ پر رکھی جاتی تھی, آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جھلس دیتی تھی, جس کے اوپر آگ گرے اور اس کو جھلس دے وہ قبول ہو جاتی تھی, اور جس پر آگ نہ گرے اس کو غیر مقبول سمجھا جاتا تھا. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ, تلاوت کیجیے آپ ان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصے کو بالحق, برحق طریقے سے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, جب ان دونوں نے قربانی دی, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, تو قربانی قبول کی گئی ایک کی طرف سے, وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, اور قربانی قبول نہیں کی گئی دوسرے کی طرف سے. ایک کی قربانی قبول اور دوسرے کی قربانی قبول, ایک کی محنت ٹھکانے لگی دوسرے کی محنت ٹھکانے نہیں لگی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ, اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. ایک رواج پڑا ہے اب اس کہنے سے کائنات کے اندر, کیا کہ دو آدمی کام کریں, دین ہی کا کام کریں, ایک کا کام چمکے دوسرے کا نہ چمکے, جس کا نہ چمکے اس کو غور کرنا چاہیے تھا مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ میرا کام اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہا ہے, میرا کام نہیں بڑھ رہا ہے, اس کو توبہ کرنی تھی. مگر ایسا کوئی نہیں کرتا. کیا کرتا ہے, جس کا کام بڑھ رہا ہے اس کی ٹانگیں کھینچتا ہے, کہتا ہے یار اس کے مدرسے کو آگ لگائیں گے, دیکھو میں کب سے مدرسہ کھولے بیٹھا ہوں میرا چل ہی نہیں رہا ہے, اس کا کیسے چل گیا, 40 سال ہو گئے ہمیں حلوہ کھلاتے قوم کو, ہمارا کام ہی نہیں بن رہا ہے, یہ کل پرسوں آیا اس کا کیسے چل رہا ہے. آج ہماری بیشتر جماعتوں کا یہی حال ہے, بس وہ دیکھتے ہیں کہ اس جماعت کو فوقیت ملی ہمیں کیوں نہیں ملی, زیادہ ان کی ٹانگیں کاٹو. ان کو پیچھے کھینچو یہ وہی قابیل کی اولاد قابیل والا کام کر رہے ہیں فتقبل من احد قال لا اقتلنك اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا او بھائی اس کے قتل کرنے سے کیا تیری قربانی قبول ہو جائے گی نہ یہ شیطان کام کراتا ہے اس کا مدرسہ بند ہو جائے ہو گیا بند تجھے کیا ملے گا اے کیا کہا آدم یہ محمد نے اللہ ان کی قبر کو نور سے پر فرمایا کہ دشمن مرے تا خوشی نہ کریے سجنہ میں مر جانا دشمن کے مرنے پر خوشی کر رہا ہے کہ تو بچ جائے گا تو بھی تو مر جائے گا لاسٹ میں تجھے کیا فائدہ اس کے مرنے سے قال لاقتلنك اس نے کہا میں ضرور بھی ضرور تجھے قتل کروں گا اب جس کا کام قبول ہو اس کو کیا کرنا چاہیے ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے اچھا آ جا تو کر لیتے مقابلہ نہیں اس کو کیا جواب دینا چاہیے تھا قال انما يتقبل الله من المتقين اس نے کہا بے شک اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے میں پرہیزگار بنا میرا قبول ہو گیا تو بھی پرہیزگار بن جا آ دونوں بھائی مل کر پرہیزگار بنتے ہیں نہ یہ بھی کہا اچھا میں بھی اب تجھے جواب دوں گا معلوم ہوا کہ تقوی کی صفت اس کے اندر بھی پوری نہیں آئی حضرت ثانوی کا جملہ میں آپ کو سنایا تھا آپ علماء ہیں اس کو بار بار یاد رکھیں فرمایا مولویوں کو اپنے ایمان کو تولنا چاہیے پوچھا کیسے تولیں فرمایا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں جتنا آپ کام کر رہے ہیں اسی مرتبے کا ایک عالم آ گیا یا اس سے بھی بڑھ کر اور آپ سے بڑھ کر کام کرنے لگا اگر آپ کو اس کے کام کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے آپ سمجھ لو کہ آپ کا ایمان برقرار ہے اور اگر اس کو کام کو دیکھ کر آپ کو جلن ہوئی کہ دیکھو یار یہ کمبخت آ گیا اب میری گاڑی کیسے چلے گی اس کا مطلب آپ اپنے لیے کام کر رہے تھے اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے تھے کتنے مولویوں کو دیکھا کہتے دیکھو جی اس گاؤں میں مدرسہ تھا ایک اور مدرسہ کھول دیا اور میں کہتا ہوں یار 100 مدرسے کھلے نا آپ کو کیا پریشانی ہے اسکول اتنے کھل رہے ہیں کسی کے پیٹ میں درد نہیں مدرسوں سے کیوں درد ہوتا ہے پیٹ کہتے جی نہیں ابھی ایک صاحب تاریخ لکھ رہے ہیں مدرسوں کی انہوں نے بھی لکھا ایک گاؤں میں زیادہ مدرسے نہیں ہونے چاہیے کیا پاگلوں والی بات ہے کیوں نہیں ہونے چاہیے جہاں منڈی ہوتی ہے چیز وہیں بکتی ہے جہاں ایک مدرسہ کھلا چل پڑا اور کھولو جتنے اور ہوں گے اتنے زیادہ چلیں گے اور دیوبند آپ اس کی گواہی دے رہا ہے جس کا کہیں نہ چلے وہ وہیں جا کر کھول لے وہاں چل جاتا ہے سب کا کیوں منڈی لائن بسپتا الیا اس متقی کو کیا جواب دینا چاہیے ایک جواب تو یہ دیا کہ اس کو کہے کہ تو بھی تقوی اختیار کر دوسرا جواب لائن بسپتا الیا یہ بتائے کہ اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھائے گا لتقتل نہیں تاکہ تم مجھے قتل کرے ما انا بباسط میں نہیں ہوں ہاتھ بڑھانے والا یدی اپنے ہاتھ الیا کا تیری طرف لتقتل کہ میں تجھ کو قتل کروں سنیے علماء توجہ فرمائیں بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ حابیل کہنا چاہتے ہیں کہ میں تیرا دفاع بھی نہیں کروں گا اور اس سے یہ ثابت کرنے لگے کہ اگر کوئی دفاع بھی نہ کرے تو یہ بھی اچھا کام ہے نہیں من قتل دون نفسه فهو شهید ومن قتل دون ماله فهو شهید پھر اس کا کیا مطلب نکلے گا نہ اس نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا اپنے آپ بچانے کی پوری کوشش کروں گا لأقتل کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا انی خاف اللہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے رب العالمین جو جہانوں کا پروردگار ہے اور اگر نہیں مانتا تو سن انی اريد ان تبوا میں چاہتا ہوں ان تبوا کہ تم مستحق ہو جائے بھی اتنی میرے گناہ کا بھی وہ اتنی کا اور تیرے گناہ کا بھی میرے گناہ کا بھی اور تیرے گناہ کا بھی اسی بنیاد پر اور بعض روایتوں کی بنیاد پر امت نے کہا کہ قاتل اگر ظلم سے کسی کو قتل کرے گا تو مقتول کے سارے گناہ اس کے خاطر جو مظلوم مارا گیا گناہگار تھا گناہ تھے اس کے تو وہ تو شہید ہوا اس کے سارے گناہ معاف وہ گئے کدھر اس کے خاطر فتكون من اصحاب النار تو ہو جائے جہنم والوں میں سے وذلك جزاء الظالمين اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا فتوعت له نفسه فتوعت تو خوش کر دیا اس کے لیے نفسه اس کے نفس نے قتل اخیه اپنے بھائی کے قتل کرنے کو صوفیہ کرام غور فرمائیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے سے سمجھ میں آتے ہیں یہ جو صوفی کہتے ہیں کہ نفس کا وسوسہ یہ کہاں سے آیا ادھر دیکھو نا توعت لہو نفسہ نفس نے تیار کیا اس کو قتل کی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے نفس کی شرارت شیطان کی شرارت سے بھی بڑی ہے کیا کہا خواجہ صاحب نے شیر نر کو مارا تو کیا مارا؟ نفس امارہ کو گر مارا تو شیر نر کو مارا. اگر کسی نے شیر مارا سمجھو کچھ نہیں مارا, نفس امارہ کو گر مارا تو شیر نر کو مارا. پھر سمجھو کہ ببر شیر کو مار دیا. نفس مارنا آسان کام ہے. حضرت ثانی فرماتے تھے لوگ لکھتے ہیں احقر الحقیر بندہ ناچیر فقیر. فرمایا اس کے منہ پر کیا کر کے دیکھو ذرا, فقیر بندہ ناچیز آپ کا کیا حال ہے؟ دیکھو پھر چہرے پر کیا معلوم ہے. اس خالی کہنے کی باتیں ہیں, دل وہ باتیں ابھی مان نہیں رہا ہے. اور اگر دل مان جائے تو پھر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے, مراد آباد میں تقریر کرنے لگے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا پہلے سے شرارتی تھا, اس نے ایک الٹا سوال کیا. حضرت نے فرمایا کہ نہ, وہ تھا اشد کا ترجمہ, وہ تھا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ ہزار عالموں کے مقابلے میں شیطان پر بھاری ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھاری, اس نے کہا غلط ترجمہ کر رہے ہو تو, اس کا ترجمہ ضرر ہے. اور پھر بولتا چلا گیا, کہتا پتہ نہیں کیسے لوگوں کو لے آتے ہو, کچھ پڑھا لکھا ہے نہیں, عقل ہے نہیں, علم ہے نہیں, اور بیان کرنے بیٹھ گئے. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں, اس لیے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیٹھ گئے. اس کے بعد ایک روایت, لوگوں نے جلسہ ختم ہو گیا, اس کے بعد ان صاحب کو بلایا, ان کو کہا کہ اگر اس کا لازمی یہ ترجمہ ہو تو دوسری ایک روایت پیش کی, یہاں کیا ترجمہ کرو گے؟ وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا. لیکن ان کی پیشانی پر کوئی شکم نہیں آئی. ٹھیک ہے تم کہتے ہو بھائی میں نہیں ہوں تو نہیں ہوں, کوئی بات نہیں, اس میں کیا بات. فتو عدلہ نفسہ قتلاقی فقتلہ فاصبح من القاتلین, ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیرتقی یواریه. مار تو دیا بھائی کو مگر اب کرے کیا, لاش کو لیے لیے پھر رہا ہے, دفن کرنے کوئی ذہن میں نہیں آتا اس کو کروں کیا. کیوں؟ تب تک انسانوں میں سے کوئی انسان ابھی مرا نہیں تھا. فبعث اللہ, تو اللہ نے بھیجا غرابا ایک کوے کو, یبحث فی الارض, جو کرید رہا تھا زمین میں, لیریہ, تاکہ وہ اس کو دکھائے, کئی فیواری سواتخی, کیسے چھپائے گا وہ اپنے بھائی کی لاش کو. سواتا وہاں گزرا پردے کی چیز, جب انسان مر گیا تو اس کا پورا جسم پردے کی چیز بن گیا. سواتخی اپنے بھائی کی لاش کو. قال یا ویلتا, جب کوے نے دکھایا اس نے کہا اے بدقسمتی, میں تو کوے سے بھی گیا گزرا. قال یا ویلتا, اس نے کہا ہائے بدقسمتی, ہائے میری ہلاکت, عجزت, کیا میں عاجز آ گیا, ان اکون مثل ہذا الغراب, کہ میں ہو جاتا اس کوے کی طرح, فواریتو اتاخی, تو میں چھپاتا اپنے بھائی کی لاش کو, فاصبح من النادمین, تو وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے. شرمندگی کون سی تھی؟ یہ شرمندگی نہیں تھی کہ مجھ سے خطا ہو گئی اللہ معاف فرمانا, نا اس پر شرمندہ ہو رہا تھا کہ یار میں تو کوے سے بھی کیا گزرا ہو گیا, اس کو دفن کرنے کا بھی مجھے طریقہ نہیں آیا. من نجل ذالکا, اسی وجہ سے, کس وجہ سے, کہ سب سے پہلے کائنات میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو انسانوں میں قتل کا رواج پڑا, انسانوں کے ذہن میں قتل کی بات آئی. اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر, انہ من قتل نفسا بغیر نفس, کہ جو کوئی قتل کرے کسی جان کو بغیر کسی جان کے, او فساد فی الارض, یا بغیر زمین میں فساد کرنے کے, فکانما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے قتل کیا سارے انسانوں کو, ومن احیا, اور جس نے زندہ کیا ایک جان کو, ایک ناحق کو قتل کیا, گویا اس نے قتل کے دروازے کو کھولا تو سارے انسانوں کو قتل کیا, اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا, زندہ تو اللہ کرتا ہے, مطلب لوگ مار رہے تھے, اس نے کوشش کی بیچ پڑ کر کے کسی طرح اس کو بچایا. یا ڈاکٹر حضرات بھی کسی درجے میں اس میں آئیں گے کہ ظاہری اسباب ایسے تھے کہ جا رہا تھا دنیا سے, لیکن اپنی طرف سے بھاگ دوڑ کی, فکان نما یا ناس جمیا, لیکن پہلے والے کے اوپر اس کا اصل ترتب ہے,
کہ فتنے کی وجہ سے ایک آدمی کو مارا جا رہا تھا, فلان بن گیا تھا, اس کو پتہ چلا, اس نے کوشش کی, روکا, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, گویا کہ اس نے زندہ کیا سارے لوگوں کو. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, یقیناً آ چکے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, پھر بے شک کثیرًا مِّنْهُمْ, ان میں سے بہت سارے لوگ, بعد ذالک, اس کے بعد بھی, زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. بنی اسرائیل کے پاس بہت رسول آئے, بہت سمجھایا, مگر پھر بھی زمین میں فساد اور فتنہ اور حد سے تجاوز. قتل کی بات آئی, حابیل قابیل نے حابیل کو قتل کیا. شاہ صاحب فرماتے تھے اکثر بھول جاتا ہے آدمی کہ ان میں قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا. تو وہ بڑوں میں سے کسی کا جملہ نقل کرتے تھے کہ جس میں قاف ہے وہ قاتل اور جو بے قاف کا ہے وہ مقتول. تب قاتل کون ہوا؟ قابیل. اور مقتول کون ہے؟ حابیل. ان کا تذکرہ ہوا کہ انہوں نے قتل کیا تھا, تو وہ لوگ جو اسلامی مملکت وجود میں آ جائے اور امیر المومنین ہو, امن قائم ہو جائے, پھر بد امنی پیدا کرتے پھریں, ڈکیتیاں ڈالتے ہیں, لوگوں کو قتل کرتے ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟ ڈکیتی ڈالنا, ڈکیتی سمجھتے ہیں نا, اللہ کا احسان ہے. آہا, حضرت مولانا امین بدرشی صاحب فرمایا کرتے تھے, قرية آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من, ہمارے یہ بستی تھی, یہ کشمیر کی بستی. ہمارے ہاں ڈکیتی کا لفظ ہی نہیں ہے. ہے کسی زبان میں ڈکیتی کا لفظ؟ ڈکیتی کا تعارف ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں ڈکیتیاں نہیں, ہمارے ہاں چور ہیں, ڈکیت نہیں ہے. ڈکیت کون ہوتے ہیں؟ جو منظم ہوتے ہیں, ہتھیار بند ہوتے ہیں, اعلان کر کے آتے ہیں. پنجابی اعلان کرتے ہیں, آ رہے ہیں بھائی, پرانے دہاڑے آنا ہے, کر لو جو کرنا ہے, وہ ہوتے ہیں ڈکیت. ان کو سن مار کہتے ہیں ہماری زبان میں, سن مارنے والے یا تاڑ والے, لیکن ہے ہی نہیں وہ. اب کچھ تھوڑا تھوڑا میرا رواج بننے لگا, کہیں کہیں اکا دکھا, لیکن پھر بھی الحمدللہ قریت مطمئن دفن, ابھی بھی اللہ کا احسان ہے. آگے دیکھتے ہیں, یو پی جیسے دین والے ماحول میں بھی عصر کے بعد کھیت میں نہیں جا سکتے. کھیت میں وہ جنگل کو, وہ کھیت کو جنگل کہتے ہیں, اور ہمارے یہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج بھی اکا دکا واقعات ہوں گے, ورنہ الحمدللہ بڑے جنگل سے سونے سے لدی ہوئی عورت کراس کر سکتی ہے. اگر ڈر ہوگا تو گن برداروں کا ہوگا, عام کسی پبلک کے آدمی کا گن بردار, یعنی رجسٹرڈ قسم کے کرمنل, نام لینا دفع کروں گا کیا نام لیں, لیکن عام لوگوں سے ڈکیتوں سے کوئی ڈر نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ کا احسان. لیکن فرماتے تھے لوگوں نے اس کی ناشکری کی ہے, مجھے ڈر ہے کہ اس کا امن کہیں خوف میں نہ تبدیل ہو جائے. تو ڈکیتوں کا حکم, انما جزاء الذین, بے شک بدلہ ان لوگوں کا, الذین یحاربون اللہ, جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے. الفاظ مطلق ہیں, اس سے لگتا ہے کہ کوئی بھی جنگ ہو, لیکن مفسرین نے اور بلکہ تمام امت نے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مطلب اس کا سمجھایا کہ مراد اس سے وہ ہیں جو اسلامی مملکت میں ڈکیتیاں کرتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور کوشش کرتے ہیں زمین کے اندر فساد ڈالنے کا. ان کی سزا یہ ہے, اَن يُقَتَّلُوا, ان کو قتل کیا جائے, بلکہ مبالغہ, ٹکڑے کیے جائے. اَوْ يُصَلَّبُوا, یا ان کو سولی دی جائے. اَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ, یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں. وَأَرْجُلَهُمْ, ان کے پاؤں کاٹے جائیں. مِنْ خِلَافٍ, مخالف جانب سے. اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ, یا ان کو زمین سے نکالا جائے, ملک بدر کر دیا جائے, ملک سے نکال دیا جائے. چار سزائیں بیان ہوئیں. کیا مطلب چاروں کا؟ امت میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ وقت کے حاکم کو اختیار ہے کہ چاروں میں سے جو سزا دینا چاہے وہ دے دے, لیکن بھاری طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, اگر ڈکیتوں نے قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا, ایو قتلو, اور اگر ڈکیتوں نے قتل نہیں کیا اور مال نہیں لوٹا بلکہ صرف قتل کیا اور بھیانک طریقے سے کیا, تو یصلبو, او تقطع ایدیہم, اور اگر انہوں نے صرف مال لوٹا تو او تقطع ایدیہم ارجلہم, پھر ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے. اور اگر خالی ڈرایا کوئی قتل وغیرہ کی نوبت نہیں آئی تو ملک بدر کر دیا جائے. لیکن ملک بدر کرنے کی تفصیل میں اختلاف ہو گیا. بعض کہتے ہیں کہ ہم اپنی مملکت سے نکالیں گے, وَهُمْ أَقَلُّ مِنَ الْقَلِيلِ, مگر یہ تھوڑے ہیں. زیادہ حضرات کہتے ہیں ملک بدر کرنے کا مطلب قید کر دیا جائے ان کو. ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا, یہ ان کے لئے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں, مگر یہ اصل بدلہ نہیں. اصل بدلہ کہاں ہوگا؟ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, کہ یہ آخرت میں بڑی سزا ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں, من قبل ان تقدروا عليهم, اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت حاصل کرو, اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں, ہتھیار ڈال دیں, تو پھر ان کی یہ سزائیں نہیں. فَعَلَمُوا, جان لو, ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اگر پہلے ہتھیار ڈال دیں, میں نے کہا پھر ان کی یہ سزائیں نہیں. یہ سزائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکلیہ طور پر ان کو معاف کر دیا جائے گا. اگر انہوں نے کوئی پیچھے قتل کر چکے ہوں گے تو اب کے ساتھ میں قتل ہوں گے. مال چوری کیا ہوگا اس کی سزا ہوگی دوسرے, مگر یہ سزا ان کے لیے اب نہیں ہے. کوئی جرم ثابت ہوگا تو سزا ہوگی. اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ تقوی, اوپر سے یہی چل رہا ہے نا کہ تقوی کن کن چیزوں سے ختم ہوتا ہے, کن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے. یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ کو. ما ہی الوسیلہ, صحابہ نے یہی ترجمہ کیا, آج تک یہی کیا جا رہا ہے, الٹا معنی نہیں لے لینا. وسیلہ کا معنی قرب, اللہ کا تقرب حاصل کرو, یعنی وہ نیکی کے کام کرو جن کے ذریعے سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جاؤ, اللہ کے نزدیک ہو جاؤ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے شاہ ولی اللہ تک سب کا یہی ترجمہ ہے. ویسے اس موقع پر فتنہ پرور حضرات کا بھی یہی ترجمہ ہے. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. واو تفسیر کے لیے, مطلب اللہ کا قرب حاصل کرو. کیسے کریں قرب حاصل؟ جاہدو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں قربانیاں دو. یہ ہے قرب حاصل کرنے کا طریقہ. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ شام ہونے والی ہے جہاں کھرا کھوٹا سامنے آئے گا, اس کو یاد رکھو. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا, اگر ہوگا ان کے لیے وہ سارا کچھ جو زمین میں ہے, وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اور اسی کے جیسا اور بھی ہوگا. لِيَقْتَدُوا بِهِ, تاکہ وہ اس کو دیکھیں فدیا میں. مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے. مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ, نہیں قبول کیا جائے گا ان سے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ خطرناک گھڑی ہے, اس کی تیاری کرو. نافرمانوں کے پاس اگر زمین بھر کے سونا بھی ہو تب بھی وہ اپنے آپ کو چھپا نہیں سکیں گے. یریدون ان یخرجوا من یخرجوا من النار, نکلنا چاہیں گے آگ سے. وما هم بخارجین منها, لیکن وہ نہیں ہوں گے اس میں سے نکلنے والے. کپڑے بھی آگ کے, دیواریں بھی آگ کی, چھت بھی آگ کی, جائیں گے کہاں؟ ولہم عذاب مقیم, ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. دیکھیے قرآن کی ترتیب, پہلے ڈکیتوں کا مسئلہ بیان کیا, لیکن خالی اتنا ہی اگر ہوتا کہ ڈکیتوں کو مارا جائے گا وہ کہیں گے آج ہی نہیں آئیں گے, پھر کیا کرو گے؟ اس لیے فوراً آخرت کے عذاب سے ڈرایا, پھر یہ آخرت کا منظر پیش کیا. ٹھیک بچ گئے, ساری زندگی بچتے رہے, لیکن کیا مریں گے نہیں؟ موت سے بچ سکتے ہیں؟ موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. اس کو سامنے رکھو, اس سے ڈرو. اور جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تو ڈکیت سے ملتا جلتا مسئلہ ہے چور کا. ڈکیت ہو گیا بڑا چور, اور چور ہو گیا بچارا چھوٹا سا, کسی کا مال چپکے سے نکال لیا. اخذ مال محفوظ من طریقۃ خفیۃ سریۃ, کسی کا محفوظ مال لینا, چپکے سے لینا, خفیہ طریقے سے لینا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ سرقہ, چوری. اب چوری کا مسئلہ. والسارق والسارقۃ, چوری کرنے والا چوری کرنے والی. فاقطعوا ایدیہما, کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ. جزاء بما کسبا, یہ بدلہ ہے ان کے لیے. بما کسبا, جو انہوں نے کمایا. نکالا من اللہ, اللہ کی طرف سے سزا دینے کے لیے. یہ ان کی چوری کی سزا ہے, لیکن ابھی ان کے گناہ کا یہ بدلہ نہیں ہوا. واللہ عزیز, اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. چور کے ہاتھ کاٹے گئے, بچ نہیں سکتا اس کے غلبے سے, پتہ چلا وہ عزیز ہے, حکیم ہے. فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ, ہاتھ کٹ چکے چور کے, فَمَن تَابَ, تو جو توبہ کرے گا, مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ, اپنے ظلم کے بعد, وَأَصْلَحَ, اور درست کر لے گا اپنے آپ کو, فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ, تو بے شک اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ہاتھ کاٹنا یہ آخرت کی سزا کا بدل نہیں ہے. آخرت کی سزا کب مانگو گی؟ جب توبہ کرے گا. دنیا کی سزا ہے صرف دنیا کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے, اصل سزا تو آخرت کی سزا ہے. فمن تاب, تو جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. تبھی تو بخشا اس کو, تبھی تو رحم کیا, لیکن توبہ کرنے سے دنیا کی سزا معاف, ہاں عدالت میں پہنچنے سے پہلے آپس میں صلح صفائی کر لیں, معافی تلافی کر لیں, توبہ کر لیں تو معافی. جب مقدمہ ہماری عدالت میں پہنچ جائے, گواہوں سے ثابت ہو جائے, پھر وہ کہے توبہ کرو. نہیں, آپ جتنی مرضی توبہ کر, اب توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. الم تعلم ان اللہ له ملك السماوات والارض, چور کے ہاتھ کیوں کاٹے گئے؟ فرمایا اس سے پتا چلا کہ مالک الملک اللہ ہے, اس کی حکومت چلتی ہے. الم تعلم, کیا تو جانتا نہیں, ان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی, والارض, اور زمین کی بادشاہی. یعذب من یشاء, جس کو چاہتا ہے اس کو سزا دیتا ہے, ویغفر لمن یشاء, جس کو چاہتا ہے اس کو معاف کرتا ہے. واللہ على كل شيء قدیر, اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ کچھ قوانین بیچ میں بیان ہوئے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تردن للباب. بات ایک کہیں جاتی ہے نا, تو باتوں میں سے پھر اور باتیں نکلتی ہیں, پلاٹ پھیلتا رہتا ہے. ناول والے کہتے ہیں اس کو پلاٹ پھیلتا رہتا ہے. لیکن کمال یہ ہوتا ہے کہ واپس لوٹو اصل مضمون کی طرف. اصل مضمون کیا تھا؟ کہ یہودیوں نے عہد کی خلاف ورزی کی, اور یہودیوں کو کہا گیا یا اہل الکتاب قد جاءکم, آ چکے تمہارے پاس میرے رسول, اب مان لو. مگر انہوں نے نہیں مانا, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تڑپنے والا دل دیا ہے, تڑپ رہے ہیں, یہ نہیں مانتے, جہنم میں جا رہے ہیں, دوڑ دوڑ کے کفر کر رہے ہیں. ہوا کیا ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے اوپر غمگین نہ. یا ایھا الرسول, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یہ انداز مذہبی کتابوں میں اور کسی نبی کے لیے نہیں ملتا ہے. ملتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, پیار کا لفظ ہے. دوسروں کے لیے کیا ملتا ہے؟ یا آدم, یا زکریا, یا یحیی, یا داوود, ملتا ہے یہ, مگر حضور کا کہیں نام نہیں ہے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ بھی یہ نام کہیں نہیں لے رہا ہے. ہاں آج 500 سال پرانا گستاخ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے, وہ یہ نام لے رہا ہے, یا محمد. یہودی بھی اس طرح حضور کو نہیں پکارتے تھے, منافق بھی اس طرح نہیں پکارتے تھے. اچھا جب کچھ لوگوں نے اس پر توجہ دلائی کہ کمبختو اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو, اب ایک دوسرا جملہ کہتے ہیں. کیا جملہ کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ, ایسے بھی کہتے ہیں بے ادب لوگ. یا رسول اللہ کا معنی کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آگے کہنا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے, میں آپ کو 2-3 مرتبوں فرصت, اب ایک مرتبہ کا, 2 مرتبہ کا, تیسری میں تو آدمی ناراض ہو جائے گا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پکارتے جا رہے ہیں, یا رسول اللہ, بھائی کہنا کیا, آگے بولو نا. نہ کہنا کچھ نہیں, بس ایسے یوں ہی چل رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسا شیطان نے گمراہ کیا ہمارے بھائیوں کو, محبت کے نام پر ایسے دیوانے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیسے الفاظ کہہ رہے ہیں. کیا صحابہ نے کبھی بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو با بغیر مقصد کے اس طرح کہا ایسے بلایا آگے بات کچھ بھی نہیں کسی عام بندے کو بھی کہو دو مرتبہ بلاؤ کتنا اس کو برا لگے گا
یا ایوہ الرسول اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحزنک غم میں نہ ڈال دے آپ کو الذین غم میں نہ ڈالیں آپ کو الذین وہ لوگ یسارعون جو جلدی جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں ہیں من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم
آئے ہائے دکھ ان سے زیادہ نہیں ہوتا جو مانتے ہیں دکھ ان سے ہوتا ہے جو کہتے ہیں آمنا اور کرتے ہیں کفر کے کام ان لوگوں میں سے قالوا آمنا جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے بھی افواہہم اپنے منہ سے خالی زبان سے ولم تؤمن قلوبهم حالانکہ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے دل ومن الذین ہادوا اور دکھ میں نہ ڈالیں آپ کو یہودی ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے کہ وہ کیوں نہیں ایمان لاتے آدمی کو دکھ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے ان کی کتابوں میں میری نشانیاں موجود اس دین کا تذکرہ موجود ان کو حکم دیا گیا مانو پھر کیوں نہیں مانتے فرمایا ہے کیسے وہ تو دیکھو نا سماعون للکذب بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو جھوٹی باتیں سنتے ہیں سماعون لقوم آخرین سنتے ہیں ان لوگوں کے لیے کچھ دوسرے لوگوں کے لیے آپ کی مجلس میں آتے ہیں کان لگاتے ہیں اور دائیں بائیں سے منافقوں سے سنتے ہیں کس لیے سنتے ہیں جاسوس ہیں کسی اور کے لیے سنتے ہیں ان کو جا کر پہنچاتے باتیں لم یاتو کا کن لوگوں کے لیے لم یاتو کا جو آپ کے پاس آئے نہیں اور پھر پہلے ہی جھوٹ سنتے ہیں اور وہاں اگر تھوڑا سا ادھر سے سچ ملے اس سچ کے ساتھ کتنا جھوٹ ملاتے ہیں جو ہر رفون الکلم بدل ڈالتے ہیں باتوں کو من بعد مواضعہ ان کی جگہوں پر بیٹھنے کے بعد اصل معاملہ معلوم ہے بات کی جگہ پر بٹھا دیا پھر وہاں پہنچتے ہوئے الٹا معنی کر دیتے ہیں یقولون کہتے ہیں کون کہتے ہیں وہ جو پیچھے رہنے والے تھے نا جن کے لیے یہ سن رہے ہیں جن کو جا کر بات پہنچائیں گے ان کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ گرو گھنٹال یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتی تم ہاذا فخذوہ اگر تمہیں یہ حکم دیا گیا تمہارے حق میں وہ فیصلہ کیا گیا جو تمہارے من کی چاہت ہے فخذوہ تو اس کو لے لینا وان لم تؤتوہ اور اگر تم کو یہ نہ دیا گیا فاحذروا پھر بچ کر رہنا پھر نہیں ماننا ان کی بات ومن يرد الله فتنته اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو آزمائش میں ڈالنا فتنے میں ڈالنا فمن تملک له فلن تملک له تو ہرگز آپ نہیں اختیار رکھتے ہیں اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی آپ غم کرتے ہیں کسی طرح یہ بات سمجھے مگر اللہ نے اس کو کرتوتوں کی وجہ سے اس کو گمراہ کر دیا ہے اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں لم یرد اللہ نہیں چاہتا اللہ ان یطہر قلوبہم کہ ان کے دلوں کو پاک کریں اور جب ان کے دل پاک نہیں ہوں گے ایمان کیسے لائیں گے آپ پر لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے الفاظ بتاتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہے بتا رہے ہیں کہ نہیں لم یاتو کا آپ کے پاس آئے نہیں اور وہ کہتے ہیں یہ دیا تو لے لینا یہ نہ دیا تو نہیں لینا اس سے کیا پتا چلتا ہے کوئی واقعہ ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے جی ہاں بات تھی رات بتایا تھا ان کے ہاں ایک بڑے خاندان کی لڑکی اور لڑکے نے بدکاری کر لی تھی انہوں نے سوچا اگر ادھر فیصلہ کرایا پہلے اگر رشوت نہ دی تو ہمارے خلاف فیصلہ رشوت دیں گے پیسے جائیں گے بہت بڑے مسلمانوں کی عدالت میں چلتے ہیں پیسے تو وہ کھاتے نہیں ہو سکتا ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا اپنے چیلے چمٹو کو آگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ اور وہ کہہ رہے تھے ان اوتی تم ہاگا اگر تمہیں یہ فیصلہ دیا گیا نا کہ لڑکا بھی معاف لڑکی بھی معاف اور ان سے کوئی تھوڑا بہت جرمانہ لے لو تب تو مان لینا اور اگر کہا گیا کہ ان کو پتھر مار مار کے مارو تو فاحذروا بچ کر رہنا وہ ادھر آ کر بتانا ہی نہیں اگر یہاں بتایا تو پھنس جائیں گے آئے یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اور میں بتا چکا کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تورات میں اس کا جواب موجود نہیں ہے کہنے لگے نہیں تورات میں دوسرا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کیا ہے کا منہ کالا کرنا اور کھوتے پر بٹھانا کھوتوں والا ذہن کھوتے پر بٹھانا منہ کالا کرنا بہت ساری جگہ مسلمان بھی کرتے ہیں لگتا ہے ابھی وہ ذہن ابھی باقی ہے آپ نے فرمایا یہ تو نہیں قسم دے کر پوچھا اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی دوسرا مالک نہیں بولو یہی جواب ہے پھر جھوٹی قسم کھا گئے سمعون للکذب جھوٹ کو سننے والے جھوٹے اکالون للسحر ابھی آگے آ رہا ہے حرام خورے حرام کھانے والے آپ نے فرمایا تورات لاؤ تورات لائی تو ان کے مولوی نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا نا کہ تم بھی چلو گے شبرم بشبرم ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر اب بھی ایسے مولوی پیدا ہو گئے کہ آپ مسئلہ پوچھیں تو ایک مسئلہ اور چپکے سے جیب میں کچھ ڈال دیں تو ہاں دیکھا جائے گا کتاب میں دیکھ کر بتائیں اب دوسرا مسئلہ یحرفون الکلمہ موازی اپنی جگہ سے باتوں کو بدلتے ہیں حضرت مفتی عزیز الرحمن رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے نام لیے بغیر ایک فتوہ مانگا اور فتوہ کا دارالعلوم دیوبند کے محتمن کے خلاف قاری صاحب سے تقریر میں کوئی بات نکل گئی تھی اس کے خلاف فتوہ اب وہ نکل گئی بات ان کو بھی نہیں خیال رہا بیان کرتے وہ آدمی نہیں رہتا ہے دھیان جب وہ دے دیا فتوہ تو کہنے والوں نے کہا جناب آپ کے محتمن کے خلاف ہے اس نے یہ سوال تھا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس نے گناہ کیا کہ نہیں تو جواب دیا یہ غلط بات ہے اس کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے نے کہا جناب انہوں نے کیا ہے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہ نہیں جی آپ اپنا فتوہ واپس لے لیں فرمایا استعفا قبول کرو فورا فارس صاحب تھے نہیں سفر میں تھے واپس آئے فرمایا بالکل آپ یہ فتوہ دو مشتہر کرو اور میں توبہ کرو کہ مجھ سے یہ بات نکلی یہ غلط بات نکل گئی یہ مسئلہ ہے تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اللہ فرماتا ہے یہ دل کے کالے ہیں اللہ ان کو پاک نہیں کرنا چاہتا سماعون للکذب اکالون للسحت سماعون للکذب وہ گرو گنٹال پیچھے رہنے والے وہ جھوٹی باتوں کو سننے والے اکالون للسحت حرام کھانے والے سحت کے معنی حرام اور کہا گیا ہے کہ سحت کا لفظ ہر حرام کے مال کے لیے بھی ہے لیکن بطور خاص رشوت اور سود کا مال بطور خاص رشوت اور سود کے مال کو سخت کہتے ہیں اس کو کھاتے ہیں فَإِن جَاوُوكَ پس اگر وہ آپ کے پاس آئیں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اَوْ عَارِضْ عَنْهُمْ یا ان سے اعراض کریں لیکن اس سے تو یہ بات ذہن میں آئی کہ ہم سے غیر ایمان والا اگر کوئی مقدمہ حل کرائے تو ہماری مرضی چاہے حل کریں یا حل نہ کریں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث کی کہ اصل میں اس وقت میں خیبر جہاں سے یہ لوگ آئے تھے وہ مکمل طور پر اسلامی مملکت میں داخل نہیں تھا اگر ہماری مملکت میں داخل ہوں گے غیر ایمان والے تو ہم ان کے مقدمات حل کرانے پر مجبور ہوں گے وہ ہماری رعایا ہے ہم نہیں حل کرائیں گے کہاں جائیں گے وہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان فیصلہ کریں او عارض عنہم یا ان سے منہ موڑ لیں وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اور اگر آپ ان سے اعراض فرمائیں گے فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو آپ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتے ہیں اور ان سے جاؤ تورات کے مطابق فیصلہ کرو آپ نے تورات منگوائی اور اس کے مطابق کرو فیصلہ عارض عنہم وَإِن حَكَمْتَ اور اگر آپ فیصلہ کریں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو آپ فیصلہ کیجئے انصاف کے ساتھ معلوم ہوا ایمان والا جب بھی فیصلہ کرے تو اس کو مبنی پر انصاف فیصلہ کرنا ہے میں یقتل متعمدن پیچھے وہ آیت گزری نا جو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا عبد الماجد دریابادی نے اس کی تفسیر لکھتے ہوئے لکھا کہ کوئی ایمان والا جج اگر غیر ایمانی قانون کے مطابق کسی کو سزائے موت دے گا قیامت کے دن قاتل اٹھائے جائے گا اور وہی سزا ہوگی جو قاتلوں کی سزا ہے اس لیے کہ ہم مکلف ہیں فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ہم ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ اور وہ کیسے آپ کو جج بنا سکتے ہیں کیسے آپ سے فیصلہ کروا سکتے ہیں وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد وہ پھر جاتے ہیں اس پر چلنا نہیں چاہتے اگر دین پر عمل کرنا تھا تو پھر تورات ان کے پاس موجود تھی وہاں سے فیصلہ کیوں نہیں کرتے اور تھوڑی سی جھلک اس کی تب نظر آتی ہے جب آج ہمارے لوگ بھی نا دیکھتے ہیں 10 قسم کے مفتی ہیں تو کس کے پاس لے جائیں کہاں ہماری بات چلے گی کہاں جا کر کے ہم اپنے مطلب فیصلہ کروائیں. وَمَا أُولَٰئِكَ
بِالْمُؤْمِنِينَ,
یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. کون سے؟ بالمؤمنین بالتورات, یہ تورات کو ماننے والے. اگر یہ بات کیا تھی, لا يحزنك, غم میں نہ ڈالیں. آپ غمگین ہو رہے ہیں کہ یہ قرآن کو کیوں نہیں مانتے, آپ یہ تو دیکھو یہ تورات کو بھی نہیں مانتے. جب تورات کو نہیں مانتے تو قرآن کو کیسے مانیں گے؟ جس تورات کے اوپر ایمان کا ان کو دعویٰ ہے اس کو بھی نہیں مانتے تو قرآن کو کیسے مانیں گے؟